الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء خير الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخرج البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم فمن أخذ أخذه بهز وافر. رواه الشيخان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد وعلى اله واصحابه وصل وسلم عليه. اللہ تعالی کی مخلوقات میں علی تحقیق بہترین طبقہ اور افضل خلائق وہ انبیاء اور مرسلین ہیں، یہاں تک کہ یہ فرشتوں سے بھی بلند و برتر ہے. حضرت آدم کا سجدہ جب ملائک سے کرایا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جس نے حضرت آدم کی تعظیم اور تشرف کو قبول نہیں فرمایا اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کو عمر بھر کے لیے لعنتی بنایا، یعنی ابلیس اور شیطان. علماء دین کہتے ہیں کہ یہ تکوینی فیصلہ روز اول سے ہو چکا ہے. گو ملائک ایک خلقی نور ہے اور حوائج سے بالکل دور ہے، نہ انہیں بھوک لگتی ہے کہ کھانا کھائے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے کہ پانی پیئے. ان میں تناسل اور تناسب وغیرہ ازدواج کے مسائل بھی پیش نہیں آتے. جتنے ملائک اللہ نے پیدا کرنے تھے ایک دفعہ پیدا کیے گئے، اور جتنے پیدا ہو چکے ہیں قیامت تک وہ سب محفوظ اور والمدبرات امرن اپنے ڈیوٹیوں پر سرفراز رہیں گے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جو ملائک نے کہا تھا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ فسادی و خون ریزے والا نہ ہو، ونحن نقدس، اور ہم عبادت تقدیس تحمید تسبیح کے لیے. حق تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں کیا پتا ہے. آدم علیہ السلام اور انسان کی جو ضروریات ہے صرف اس پر نظر رکھے تو کچھ کمتری محسوس ہوتی ہے، جیسے بھوک لگنا، جب تک کھانا نہ کھائے بندہ نڈال ہوتا ہے، پیاس لگنا، مشروب نہ ملے تو بے چین رہتا ہے. ازدواج اور تناسل توالد کی طرف ضرورت ہونا، لیکن اللہ تعالی کی حکمت سربستہ جو اس سے متعلق ہے وہ بہت ہی بلند و برتر ہے، اور وہ نسل انسانی کی افزائش ہے. انسانوں کو خلائق پر برتری دینی تھی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخش دی تھی. کمال یہ ہے کہ یہ کھانا کھائے گا لیکن حلال، نبی کے طریقے پر، سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے، اللہ کا نام لے کر، نعمت سمجھ کر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول فقہا کیا مشہور ہے کہ اگر نماز بھی تیار ہو اور کھانا بھی تیار ہو اور تقاضا بھی ہو تو امام صاحب کہتے ہیں کہ کھانا کھا لے پہلے، پھر نماز پڑھ لے. اور حضرت نے اس طرح فرمایا کہ میرا طعام میری نماز بنے، یہ بہتر ہے کہ میری نماز میرا طعام بنے. یعنی کھانا کھا رہا ہوں اور فکر یہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، تو وہ کھانا بھی نماز بن گیا. اور نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ خیال ہے کہ بھائی کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، تو وہ نماز سے کھانا بن گیا ہے. اس لیے فقہاء کرام نے کہا ہے کہ وہ حضور الطعام عند من یتوق نفسہ، کھانا موجود ہونے کے بعد اسے چھوڑ کر نماز پڑھنا اس شخص کے لیے جس کو سخت بھوک لگی ہو مکروہ ہے. یہ اس لیے کہ نماز کے لیے جو فارغ البالی چاہیے، جو سکون قلب چاہیے، جو کامل توجہ چاہیے، وہ تو دوسرے چیز کا خیال نہیں آنے دیتا ہے. اور مولانا روم نے عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور مجنون کہیں سے بھاگتا ہوا آیا اور لیلا 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 کرتے ہوئے اس کے سامنے گزرا، تو نماز کے بعد اس کو پکڑا اور کہا تو اندھا ہے، میں نماز میں تھا اور آپ لیلا لیلا کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. اس نے کہا آپ کہاں تھے؟ کہ یہی تو پڑھ رہا تھا. مجنون نے کہا کہ تیری محبت مولا سے لیلا سے بھی کم ہے، عشق مولا کم کہ از لیلا بوز، میں تو لیلا کی محبت میں بھاگتا ہوا تو مجھے نظر نہیں آتا، تو مولا کے سامنے کڑا ہے اور سارے جان اور سارے پنکھے اور ساری چیزیں گن رہا ہے. اس طرح نماز اور اس طرح خشوع و خضوع یہ تو بہت کم ہے. فقہا کہتے ہیں کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، لا صلاۃ الا بالطہور جیسی احادیث سے، اس طرح نماز کے لیے خشوع اور خضوع یہ بھی ضروری ہے. خشوع کے معنی ہے اعضاء کا سکون، اور خضوع کے معنی ہے قلب کا اطمینان. آپ کے سامنے ایک شخص کو دیکھا گیا کڑا ہے اور کبھی ہاتھ چل رہا ہے اور کبھی پیر بے چینی سے اٹھا رہا ہے، جیسے ہمارے زمانے کے لوگ کبھی داڑھی کرچتے ہیں، کبھی کان میں انگلیاں لے جاتے ہیں. تمام اپنے جغرافیائی حدود کو نماز میں ٹچ کرتا ہے. کہیں پیغمبر کی نظر پڑی آپ نے کہا لو خدا اعلی خشا، اگر دل میں اطمینان ہوتا تو اعضا پرسکون ہو جاتا. افسوس یہ ہے کہ دل میں سکون نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ مسلمان ہیں جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. علماء دین نے کہا ہے کہ تین کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا. ایک تو سنت کا اتباع، کہ پیغمبر کے طریقے پر نماز پڑھی جائے. ائمہ نے اس طرح کوششیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو بہترین نماز نصیب فرمائی، کیونکہ علی تحقیق آپ نے 17 صحابہ کو دیکھا ہے اور 7 صحابہ سے آپ نے روایت کی ہے. فکان تابعین رؤیتن و تب تابعین روایتن عند الاکثر. باقی ائمہ میں سے کوئی ایک امام بھی نہیں جنہوں نے صحابہ کرام دیکھے ہو اور پھر ان کا مذہب آگے بڑھا ہو. اس لیے حنفی مذہب جیسے بہترین نماز کہیں نہیں. حرمین شریفین میں سوتے رہتے پڑھے رہتے، خڑ 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 خڑ، اچانک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اٹھ جاتے ہیں صف میں آ کر کے. کوئی ایک اتنی نیند آپ نے کی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، ان کے نزدیک نوم ناقض وضو نہیں. اور جماعت کڑی ہوتی ہے اور ایک عرب آ جاتا ہے، بڑا لمبا کرتا پہنا ہوتا ہے، سر پر رومال و ڈوری باندھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ سے پوچھے گا کم سلیت کتنی رکعتیں ہو گئی. جب آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو کہتے حنفی ماشاء اللہ. حنفی کیا ہے؟ نماز میں بول چال بنا ہے. ان کے ہاں تو گپے شپے ہوتی. حیرت ہے کہ مرکز اسلام میں، محبت الوحی میں بعض چیزوں میں کمی کوتاہی نظر آتی ہے. اللہ کی طرف سے امتحان و آزمائش ہے. ہمیں تو اس طرح بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمارے بزرگ ہے اور ہمارا مرکزی دین ہے، اور لیکن اماموں کا حال بھی بہت خراب ہے. اللہ اکبر کے بعد جبہ اتار لیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، پھر صحیح کر کے پھر قرآن شروع. یہ کام پہلے بھی تو ہو سکتا تھا. اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاذہ من الآداب والآداب عند الحنفیہ فقط، حالانکہ یکذب، جھوٹ بول رہے ہیں. الانصاف فی الاختلاف 10 جلدوں میں حنابلہ کی معتبر کتاب ہے، اس میں آداب سے پتہ چلتا ہے کہ حنفیہ سے زیادہ ان کے ہاں موجود. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صفت الصلات کے نام سے علیحدہ کتاب حنابلہ کے لیے لکھی اور اس میں آداب پر پورا کے پورا 100 صفحوں سے زیادہ ہے. موجودہ امام کعبہ جو سب سے بڑے عالم اور فقیہ حمید ابن صالح، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ایوہ الشبان، اے نوجوانوں یہ تم کیا کر رہے ہو. سعودی نوجوانوں کو، نجدیوں کو، وہابیہ کو تنبیہ کی ہے کہ اخلاق پیدا کرو، زبان کنٹرول میں کرو، ائمہ فقہ اور بزرگوں کے بارے میں احتیاط کرو. اس کا نام ہے ایوہ الشبان. علماء دین تو ہر زمانے میں پوری پوری کوشش کرتے ہیں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، دنیا میں کتنے طبقات ہوتے ہیں، امراء اور خلفاء بادشاہان کا بھی یہ طبقہ ہے، ان کے پاس فورس ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اور جب وہ مسلمان ہو اور دین کے پابند ہو تو وہ سب کچھ دین پر قربان کرتے ہیں، بڑے بڑے حکماء و اطباء ہوتے ہیں جو عقل و شعور سے آراستہ ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ لطائف طبع اور محاسن معاشرہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگی کو عبادت الہی میں صرف کیا ہو، اور جنہوں نے نفس کی آلودگی کو روح پر غالب نہیں ہونے دیا ہو، اور جو ہما وقت قربانی میں رہتے ہیں، ولی کا آسان تعبیر تو یہ ہے کہ من یمتثل الامر ویتنہا عن النواہی، جو اللہ کے دین کے احکام مانے اور گناہ بالکل نہ کرے، فہو ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، ایسو کی مشکلات اللہ حل کرے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ ولی ہے، بزرگ ہے، صاحب کرامت ہے، لیکن اگر فقہ اور علم نہ جانتا ہو تو مسائل پر قدرت نہیں ہوگی، مشکلات پیش آئے گی، بخاری سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک باکرامت ولی کا کہا، لو کان جریج فقیاً لا جاب اما، کاش کی جریج فقہ کا ماہر ہوتا تو اس مصیبت سے بچ جاتا جس میں مبتلا ہو گیا، ماں کو جواب نہ دینا، جواب سے مراد جھگڑا نہیں، وہ پکار رہی تھی یا جریج ہو یا جریج ہو، کسی شخص نے مجھے خط لکھا ہے اور بات سمجھے بغیر، خط کا مقصد تو یہ نہیں ہے نہ یہ اس کا میدان ہے، آگے ایک عالم دین جو بہت بڑے عالم بھی ہے اور سیاستدان بھی ہے، ان کو پسند نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تعریف توصیف نہیں کرنا چاہیے، علماء تو اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں اور علماء دین کی وجہ سے دین محفوظ ہے، تو عالموں سے محبت تو مطلقاً ہونا چاہیے، من حیث العلم، اور پھر جب اہل حق بھی ہو، توحید و سنت کے بھی پابند ہو، اس جماعت سے ان کا تعلق ہو جو طوائف منصورہ اور اصل اہل التوحید و سنہ، تو وقتی اتار و چڑھاؤ سے خفا ہونا تو ٹھیک نہیں، اتار و چڑھاؤ تو سب میں آتا ہے، بڑے بڑے بادشاہان جو آئے ہیں اور گئے ہیں کس طرح گئے ہیں آپ کے سامنے، عمر بر خشت زنی کرتے رہے قوم کے سپوت، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، لیکن علماء الحمدللہ ہمیشہ عزت و احترام سے ہوتے ہیں، وہ سیاسی نشست پر ہو یا ممبر و محراب میں ہو، ان کی عزت دائمی ہے اور اللہ کے ہاں سرمدی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ علم والے اور بغیر علم والے تو ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے. انما یتذکر اولو الالباب، بے عقل آدمی اور عقل سے محروم آدمی، اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی اور وہ بس جنو میں بک رہا ہوں کیا کچھ، خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی. زبان برے دب کنجی نشست سم بکم، بے از کسی کہ نہ باشد زبان اشد درو کا. ایسے لوگ جنہیں زبان کا کنٹرول نہیں ہے ان کی زبانیں کاٹی جائے گی، آتشی کھینچیوں سے جہنم میں ان کو زبان کی وجہ سے ڈالا جائے گا. اس لیے ایمان نام ہے تصدیق قلب اور اقرار باللسان کا، دل میں اللہ کی وحدت، نبی کی رسالت، اسلام کا صدق، اور زبان سے پھر اس کا اقرار ہو. تو زبان بھی ایمان کا ترجمان ہے، اس کو بھی احتیاط سے رکھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پرانے زمانے میں یہ والدین جو ہوتے تھے نا، جو کہتے یہ میرے والد ہے اور یہ میری والدہ ہے، یہ کائنات کا ایک بہترین طبقہ ہے اور ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اولاد کا پیدا ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جانوروں میں بھی بچے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ اولاد کو انتہا تک تعلیم و تربیت سے نوازتے ہیں. بچہ پیدا ہوا تو فکر ہوگی کہ ایک اچھے آدمی سے، نیک صالح انسان سے گٹھی دے دی جائے تاکہ اس کی اچھی خصلتیں ہو، بہترین سنت کے مطابق نیک لوگوں کا نام تجویز ہوگا، کیونکہ انسانی زندگی پر نام کا اثر رہتا ہے. اور پھر جب ساتواں دن ہو جائے تو عقیقہ کرے گا. عقیقہ چار چیزوں کا نام ہے، لڑکا ہو تو دو بکرے، لڑکی ہو تو ایک، اس کے بال اونڈے جائے یا اتارے جائے دو، سونے یا چاندی سے تولے جائے تین، اور وہ بکرے اور مینڈے جو بھی ہو وہ کاٹ کے یا تین حصے کرے، ایک حصہ خود رکھے، ایک فقراء کو دے، ایک اعزاء و اقرباء کو دے. پھر جب بچہ بڑھنے لگتا ہے تو ساتھ ساتھ والدین فکر مند ہوتے ہیں، اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں، گھر میں نام لینے تک میں احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں بچے کی بری عادت نہ ہو جائے. میری ایک پھوپھی تھی، وہ میری والدہ سے عمر میں بڑی تھی، وہ ہمارے گھر ہی رہتی تھی، انہی کا گھر تھا، لیکن میں وہ میری والدہ کو بھابھی کہتی تھی، جب کوئی نہیں ہوتا تھا پھر نام لیتی تھی. تو ایک دن میں نے پوچھا، انہوں نے کہا پھر بچوں کی عادت ہو جائے گی، وہ ہی ماں کو نام سے پکارے. اس لیے بچوں کی تربیت یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہے تربیت الاولاد. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالص بس اسکول بھیج دیا ہو، سویرے لے گئے اور لے آئے ٹائم پر، ٹھیک ہے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، عرف اور معاشرے کا تقاضا ہے، لیکن یہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کے اسلامی حقوق اور آداب کا تحفظ بھی ضروری ہے. تو قدیم زمانے میں جن کو کہتے تھے کہ یہ ماں باپ ہے، وہ بہت زیادہ عقل مند ہوتے تھے. اور ان کو دین کا اور شریعت کا اور آخرت کا بہت زیادہ خیال ہوتا تھا. خود میرے والد صاحب تھے اور وہ علم اور تعلیم والے نہیں تھے. ایک موقع پر ایک مسئلہ پیش آیا تھا اور میں بہت پریشان تھا, تو میرے والد نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اس میں کوئی غلطی کی ہے. میں نے کہا نہیں بابا بالکل نہیں. کہا پھر اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے کہا ایسے ہی پریشان. کہے اس وقت گھبراؤ جب تم غلطی پر ہو, جب تم حق پر ہو تو سینہ نکال کے چلو. پریشانیاں اللہ کے ہاں سے آتی ہے, اگر اس کام میں نہ ہوتی تو کسی اور میں آ جاتی. آپ یقین کر لیں مجھے اپنے ایمان پر افسوس ہو. ایسے ہم کتاب الایمان پڑھاتے رہتے ہیں کہ ایمان تو بابا کا ہے. ایک تفصیلی قصے کو مجمل کر رہا مختصر. اس دن وہ مشکل بھی حل ہو گئی, تو میں نے بتایا بابا کہ یہ پہلے ہی حل ہو جاتی, لیکن آپ مضبوط نہیں تھے. اگر آپ مضبوط اور ہمت والے ہوتے تو یہ پہلے دن سے ختم ہو چکا ہوتا. ایمان ایسا چکر بازی نہیں ہے کہ بڑے شلوار پہنی اور صاف کپڑے پہنے آئے ہو گیا. ایمان ہے, ایمان تب ہے کہ آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں, اس کے پڑوس میں رہیں, اس کے ساتھ سفر کریں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مومن ہے یا کوئی یہودی ہو عیسائی ہے. یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے عہدوں کے لوگ ہیں اور قانون کے ماہرین ہیں اور بہت بلند برتر انصاف کے علم بردار ہیں اور پوری امت ان سے خوش ہے, لیکن ایک واقعہ ایسے پیش آیا ہے جس کا علاج ان سے نہیں ہوا. علاج کرنے میں کمزوری ہو گئی. تو اصل میں یہ امتحان انسان کے ایمان پر آ جاتا ہے. سلطان محمود نے جب ہندوستان فتح کیا اور سومناتھ جو ہندوؤں کا بہت بڑا مذہبی مقام تھا, اس کے اندر ایک بت تھا اور وہ بت بغیر کسی سہارے کے کھڑا تھا, اور جو جس طرف سے جاتا تھا اس کو سلام کرتا تھا تو وہ ادھر منہ کر لیتا تھا اس کو. اس زمانے کے ہمارے وزیر سفیر ہوتے تو جاتے ہی سجدہ کر لیتے. یہ تو ویسے ہی درگاہوں کے اوپر گر پڑتے. لیکن سلطان محمود جب وہاں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ بغیر سہارے کے بت کھڑا ہے, اور جدھر سے لوگ داخل ہوتے ان کو دیکھتے ان کو دیکھتے, بھائی بت کیا ہے, بت تو پتھر کا بنا ہوا ہے. آپ نے فوراً علماء ماہرین جو ان کے ساتھ تھے ان کی طرف رجوع کیا. اللہ تعالیٰ نے علماء کو سب سے بلند برتر عقل و فہم دیا ہوتا ہے. سلطان کو کہا گیا کہ دیواروں کے اندر مقناطیسی طاقت ڈالی گئی ہے, اور اس مقناطیسی قوت کی وجہ سے یہ بغیر سہارے کے فضا میں کھڑا ہے, تاکہ ہندو کہے کہ واقعی ہمارا بھگوان ہے, خدا ہے. سلطان نے حکم دے دیا کہ ایک طرف سے دیوار توڑ دے. جب ایک طرف کی دیوار توڑ دی گئی تو بت ادھر سر نگو ہو کے گر گیا, مخ پوڑان دے پرے ہوا تھا. اور اس بت کے ٹوٹنے وہ بھی ایک آزمائش بنی. جان بھر کے ہندو یاتری اور پنڈت آئے اور امراؤ بادشاہان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ بس آپ کو فتح حاصل ہے, ہمارے اس بت کو چھوڑے, اس کو توڑے نہیں. سلطان نے سب سے مشورہ کیا, تو اکثر کا خیال یہی تھا کہ ایک مذہبی چیز ہے ان کی رہنے دے. لیکن سلطان کا ایک محبوب دوست اور وزیر تھا ایاز، آزردک کند دل محمود را ایاز، نیکو کند مطالعے گر ای قبال آرا. شیخ سعدی نے مستقل محمود نامہ نکا ہے اور اس میں ایاز کی تعریف کی ہے. اس نے کہا کہ نہیں بت توڑے. کیوں؟ کہا اگر آپ نے دنیا کا لالچ لیا اور بت کو چھوڑ دیا تو قیامت کے دن آپ کو حشر میں پکارا جائے گا محمود غزنوی بت فروش. یہ ہمارے حکمرانوں نے عورتیں بیچی اور کئی مسلمان اور علماء کو کس طرح بے ترسی سے داغتے ہیں اور تہ تیخ کرتے. یہ وہی فروشان ہے نا، ضمیر اور ایمان کے فروش. چاہیے کہ قیامت کے دن نعرہ لگے کہ اے محمود غزنوی بت شکن، بتوں کو توڑنے والے. سلطان نے حکم دے دیا کہ مارو اسے. وقت پر صحیح مشورہ دینا بھی بہت ضروری ہے. حضرت علی سے کہا گیا تھا کہ اکثر کاموں میں پریشانی پیش آ رہی ہے آپ کو، تو انہوں نے کہا تم جیسے لوگ مشورے دے رہے ہیں جو فساد سے بھرے ہوئے، اور ابو بکر عمر اور عثمان کے زمانے میں ہم مشورہ دینے والے تھے، مجال نہیں تھا کہ کوئی نقصان ہو جاتا. اس لیے علماء کہتے ہیں ہر فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ. بھائی گھر میں کیا پکے گا، کس طرح، وہ گھر والوں کا کام ہے. نوکری کرنی ہے نہیں کرنی ہے کہاں، یہ مردانہ کام ہے، اس میں عورت کا کیا کام. نام رکھنا ہے اور رشتہ کرنا ہے اور بچے کو تعلیم دینا ہے، یہ علم کا مسئلہ ہے. اس کو ایک عام آدمی کیا سمجھے گا، وہ غلط سلط باتیں کرے گا. وہ ایک ڈانسر جو ہے نا، اور یہ نئے شو والا ایک بیان کر رہا تھا کہ میں جب نیا اس میدان میں آیا اور میں ڈانس کرنے لگا اور گانے گا رہا تھا تو میرے والدین کو بہت تکلیف پہنچی، اور وہ کہتے تھے کہ بیٹے یہ تم نے کیا شروع کر دیا. کہ خدا کو منظور تھا کہ چند مہینوں میں دونوں مر گئے. دیکھے ذرا آگے کیا کہتا ہے، کہتے میں سمجھ گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یعنی کوئی غیرت اور حیا اور شرم ہوتی تو زمین میں دھنس جاتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ یہ مجھے منع کرتے تھے اس لیے اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور پھر میں نے خوب ڈانس اور گانے دیکھا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. ایسے نالائق و نااہل لوگ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، دنیا کو فساد سے بھر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. تو علماء کرام یا والدین، ان کا ایک بہت بڑا مقام، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ایک تعلق ہمارا دنیا سے ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہونا چاہیے، راحت اور خوشی والی ہونا چاہیے، اور وہ بغیر معاش کے اور اقتصادیات کے نہیں ہوتا. لیکن ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہماری آخرت کی ہے، اور اس زندگی کی تعمیر کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے اور صحیح طرح گزارنے کے لیے اللہ نے 124,000 انبیاء و مرسلین مبعوث کیے. وہ یہی کہتے تھے کہ دنیا تو لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، تفاخر و تکاثر فی الاموال والاولاد ہے. جیسے بارش ہو جائے تو فصل تر و تازہ ہو جاتی ہے، کچھ دنوں بعد وہی فصل پیلی پڑ جاتی ہے اور پھر ٹوٹ پوٹ کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہی حال دنیا کا ہے. ہمیں اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ لوگ امریکہ میں جاتے ہیں، امریکہ میں ان کو بہت زیادہ سہولت رہتی ہے. ہمیں افسوس یہ ہے کہ اس مختصر زندگی کے لیے کتنا بڑا فکر کیا گیا اور کس قدر تناؤ برداشت کیا گیا. اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کا کام جو ہے وہ اسلام کی بیخ کنی، خدا تعالیٰ اس کی بیخ بنیاد نکالے. اور یہ غرض کے لیے دنیا کے پجاری جو وہاں گئے یہ بھی ساتھ ڈوبے. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ جن کے چہرے پر داڑیاں ہیں اور جن سے ہمیں علم کی توقعات تھی اور ہم ان کو علم کا بہت بڑا ڈھال سمجھتے تھے، لیکن جب امتحان آیا تو وہ فیل ہو گئے. صرف امریکہ نے، تمام کفار ملکوں کا یہی حال ہے. اور مسئلہ صرف میرا نہیں ہوتا، تمام علماء دنیا میں آباد ہے، اللہ آباد و شاد رکھے. سب جانتے ہیں کہ جس جگہ بھی مومن کا ایمان اور اس کے دینی اعمال خطرے میں ہو وہاں خوشی سے جانا اور رہنا سہنا اختیار کرنا ناروا، حرام، ناجائز. تو اب اس دور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے یا پہلے بھی ہوں گے، ہمیں ان کا معلوم نہیں ہے. ہم تو اچھے لوگوں کی تواریخ پڑھتے ہیں، برے لوگوں کی تواریخ تو خاک ہو جاتی ہے. کہ اپنی اولاد کو ایسی تعلیم و تربیت دیتے جو اللہ اور رسول کو بھول جاتے. ابھی ایسے کتنے گھرانے ہیں جو باہر گئے تھے، بڑے ٹیسٹ پاس ہو شوشا بنا کے، اور پھر وہاں پر شادیاں ہوئی اور وہاں بچے پیدا ہوئے، اور پھر وہ نوکری اور وہ کام کاج آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. وہ غیر لوگوں کو زیادہ جمنے نہیں دیتے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں واپس جا کے اپنے کراچی میں رہوں، پاکستان میں ہم وہی کے ہیں. تو وہ اس عورت نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا، ان کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، معافی چاہتا ہوں ان سے، اور بچوں کو کہا کہ اگر ذلت اٹھانی ہے، خواری قبول کرنی ہے، عمر بھر بھوکا رہنا ہے تو اس باپ کی بات مانو اور اس کے ساتھ چلے جاؤ، اور اگر تم نے عیش کرنی ہے، دنیا کمانی ہے آرام و راحت سے، تو میرے ساتھ رہو. وہ اسی طرح جیسے کرتا شلوار میں گیا تھا، واپس آیا، ادھر بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہاں مت بیٹھو، یہ بغیر تو کی جگہ نہیں کی. جب جا رہا تھا میں منع کر چکا تھا. بیٹے بیٹی سب، اور ماں نے ان کو کہا ہم عیسائی ہیں، ہم تو ویسے اس کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کی. تش پتورا اور کالو خان تب گورا سلاسی مجرد لے گیا تھا، اسے سلاسی واپس لے آیا. عورت، بچے، جوان لڑکیاں، لڑکے سب واپس عیسائی ہو. آپ نے اتنے عرصے میں یہ فکر کی تھی کہ ایمان کے کس کو کہتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ آپ بھی انہی کی طرح تھے جیسے وہ تھے. ذالک عذاب الادنا، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی تکلیف ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ أَشَدُّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ أَكْبَر، وہ تو بہت بڑا عذاب ہے آخرت کا. اللہ تعالیٰ حفظ و امان نصیب فرمائے. میں ایسے قصے شروع کیا تھا، کبھی کبھی قصے کہانیاں سنا لیتا ہوں، کہ ایک شخص نے علم کیا تھا، بہت بڑا زبردست علم تھا، جیسے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب ایک بہت بڑے دارالعلوم کے محتمم، حدیث تفسیر فقہ کے کامیاب محدث مفسر، سیاسیات میں بھی ان کا ایک مقام تھا اور اپنی جماعت کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے. تمام صلح اور اچھے امور میں ان کی قیادت مسلم ہے. ملک و ملت کے ایک گراں قدر ہستی تھی. ظاہر ہے انسان جب اتنا بلند ہو جاتا ہے اور اتنا قیمتی ہو جاتا ہے پھر اس کے دشمنوں کا بھی پتہ نہیں چلتا. یہی تو مسئلہ ہے. گمنامی عجب مرہم دا عافیت دے اور دششیغن زری زری شمل شہرتا. ایک شاعر کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ گمنامی بہترین عافیت کا مرہم ہے, شہرت تو پھر اور مصائب ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. گمنامی عجب مرہم دا عافیت دے اور دششیغن زری زری شمل شہرتا. اللہ اللہ. مجھے بہت اچھی طرح وہ زمانہ یاد ہے جس میں بڑے علماء جن کا نام ممبر پر لیتے ہوئے بھی احتیاط ضروری ہے, وہ بہت تکلیف سے اپنے ادارہ چلاتے تھے اور بہت پریشانی میں. اپنے گاؤں سے ہمارے گاؤں پر اکوڑے سے جہانگیر پانچ میلے ایک دکان میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے ایسے جیسے سورج اور چاند طلوع ہوا. اس دکاندار نے بہت خوشی میں سبز چائے منگوائی ہو. جب چلے گئے تو کسی نے پوچھا کہ کیا دیا ہے. ایک روپیہ دارالعلوم کے لیے. ایسا زمانہ گزارا, آسان کام نہیں ہے. آج کوئی بادشاہ دنیا کا ایسا نہیں جو مولانا سے ملنے کے لیے بیتاب نہ ہو. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. وہ اول اخرد زان وقی و بیا اخرد احکار وقی. اسی طرح پوری دنیا کے اندر مولانا احمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم کے لیے لکھا ہے اور جو اصول حشد لکھے آٹھ اصول, تو اس میں یہ بھی کہا ہے نا کہ بہت زیادہ چندے پہ خوش نہ ہو, بس جتنی ضرورت ہو اتنا ہی لوگوں سے اپیل کرے اور غربا اور مساکین و اوسط درجے کے لوگوں کا تعاون مالداران سے بہتر ہوگا. اور اگر کسی نے ذمہ لے لیا کہ بس میں ہی چلاؤں گا تو حضرت فرماتے ہیں پھر دیے دارالعلوم جس تقویٰ و تزکیے اور دینی منصب کے لیے قائم ہوا ہے شاید وہ نصیب نہ ہو. اصول حشد برائے دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جو لکھے. علماء دین کا امتحان ہم وقت رہتا ہے. اپنی زندگی کو بھی اسلام و سنت کے مطابق گزار دی. اعمال بھی ہر عمل دستے جیسے کرنے ہیں. اچھے اور برے سب کے ساتھ سلوک کرنا ہے اس توقع پر کہ برے بھی اچھے ہو جائے. اللہ اللہ. گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم, اور تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ایک بیٹے نے پورا علم پڑھا. پورا علم پڑھنا بھی کوئی آسان کام نہیں. اور پھر ان کے اور بھی بیٹے تھے جو کوئی مجسٹریٹ بنا, کوئی ایڈوکیٹ بنا, کوئی انجینئر بنا, کوئی ڈاکٹر بنا. وہ سب اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے اور مولوی صاحب تو بس سفید کپڑے اور سر پہ سفید ٹوپی یا صافہ ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہو, آ رہے ہو, جا رہے. انجینئر کے ہاں بھی بہت پیسوں کا ریلا پہلا ہے, اور ڈاکٹر صرف تو ماشاء اللہ کلینک میں اب دوائیاں نہیں رکھتے, صرف پیسے جمع کرتے ہیں, دوائیاں باہر سے جا کے لے لیں. اللہ اکبر. اور یہ مولوی صاحب جو تھے یہ غریب بس ادھر دیکھے ادھر دیکھے افسوس کرے. تو والد جو ان کے, میں یہ کہتا تھا کہ والدین بڑے مضبوط ایمان کے ہوتے تھے پہلے, ان کو بھی افسوس ہوا کہ یہ میرا لڑکا علم پڑھنے کے بعد احساس کمتری میں مبتلا ہے. انہوں نے اپنے گھر سے ایک قیمتی یاقوت نکالا, ملغلرہ. لوگ پرانے زمانے میں چیزیں رکھتے تھے کہ کبھی مشکلات میں کام آ جائے گی, اور بیٹے کو کہا کہ دیکھو یہ بیچنا نہیں ہے نہ کسی کو دینا ہے, دکھانا ہے صرف. تو ایک سبزی فروش کی دکان تھی, کہا اس کو دکھاؤ اس کو دکھاؤ, اس نے کہا خوبصورت ہے بہت اچھا پتھر ہے, بھنڈی لے لو, ترئی, ٹماٹر, جو چاہیے لے جاؤ, پتھر کی ضرورت مجھے نہیں ہے. پھر ایک چروائے کو دکھایا, اس کا بھی اس طرح جواب آیا کہ میں بیٹ بکری چراتا ہوں, وہاں اس سے بھی اچھے پتھر ہوتے ہیں. پھر ایک بزاز سب کپڑا فروش سے بات چیت کی, جہاں بھی باتیں کی ان لوگوں نے بے قدری سے جواب دیا. یہ واپس آیا اور باپ کو بتایا کہ اپنے پاس رکھو گھبراؤ نہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک جوہری اور اس ملک کا مشہور صرافی جو لال و جواہر کا کاروبار کرتا تھا اس کا نام بتایا کہ اس کے پاس جاؤ, یاد رکھنا نہ بیچنا ہے تم نے نہ دینا ہے. وہ جب اس پتے پر روانہ ہوا وہاں پہنچا, ان سے ملاقات کی, انہوں نے دیکھا, وہ دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو 10-20 کروڑ کا یاقوت ہے, اور ہماری یہ دکانیں اور امریکہ کی دکانیں اور فلاں کی دکانیں یہ سب آپ کو دے دیں گے ہم. اور پھر آرڈر دے دیا کہ بہت اچھے قسم کا آئس کریم لے آؤ اور اس کے ساتھ مربروس لے آؤ کیونکہ بہت بڑا مہمان آیا ہے. اب اس غریب کی جان نہیں چھوٹ رہی. آخر میں ان کو کہا کہ اس وقت نہ میں یہ دے سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں, میں گھر میں پوچھ کے آؤں گا. انہوں نے کہا ہم اپنی گاڑی میں. کہا نہیں نہیں. جب واپس آیا اور لمبا چھوڑا قصہ سنایا تو باپ نے اس کو کہا پتھر وہی ہے جس کو چروائے نے پٹخ دیا, سبزی والے نے پسند نہیں کیا, کپڑا فروش نے اس کو ٹکرایا, یا دوسرا پتھر ہے؟ اس نے کہا وہی ہے. کہ دیکھو یہ اس کی اصل جگہ ہے, علم جب اصل مقام پر آ جاتا ہے تو عزت ہی عزت ہے, پر سارا جہان اس کے سامنے صفر ہے. قدر زر زر گر شناسد, قدر جوہر جوہری, اور قدر گل بل بل شناسد, قدر دل دل را علی. میں نے کتابوں میں دیکھا کہ ایک عالم کے اکرام کو اللہ تعالی کی نظر میں انبیاء کے اکرام کی طرح دیکھا جاتا ہے, اور ان کی توہین اور بے ادبی سے ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے. شاہ عبدالعزیز نے اس عبارت پر مطلق فتویٰ دیا تھا کہ اہانت العلماء کفر, علماء حق کی اہانت کرنا یہ کفر کے برابر ہے. اور مولانا اشرف علی نے بھی امداد الفتاوی جلد 4 میں شاہ عبدالعزیز پر اعتماد کر کے اس عبارت پر تحریر فرمائی. علماء دین کے دنیاوی روش سے آپ بے شک اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن دینی عظمت, دینی مقامات اور دینی مرتبہ وہ ایک مومن مسلم کو اپنے دین اور مذہب کی وجہ سے اس کا احترام فرض کے درجے میں کرنا پڑے, فرض کے درجے میں کرنا پڑے. تو یہ یا تو علماء کے خلاف تحریرات کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، جی آپ نے اس کو ایسا کیا، فلان نے ٹکر، گریبان میں جھانک، شرم کر، جن کا نام تم لکھتے ہو وہ خود یا گرفتار ہے یا ہونے والے، وہ چور بازاروں کے سرغنے. الحمدللہ علماء دین پر کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، کوئی چوری چکوری کا الزام نہیں ہوتا، ان کا تو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کائنات کے ایک بزرگ ترین شخصیت، استاذ دارالعلوم دیوبند مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک کے فرزندی ارجمند ہیں، میرے استاذ اور شیخ سید و سند فخر و مفخر حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمت اللہ علیہ کے سگے بانجے، اور میرے استاد مولانا عبدالحنان اور حضرت اقدس مولانا عبدالحق صاحب دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے. مولانا عبدالحق صاحب 31 میں فاضل ہوئے تھے، 1931 میں، وہ عمر میں بڑے تھے، اور حضرت مولانا عبدالحنان صاحب 1933 میں فاضل تھے، جبکہ حضرت بنوری 1929 میں، اور مولانا لطف اللہ صاحب 1927 میں. بڑی مشقت اور قربانیوں سے دارالعلوم حقانیہ قائم ہوا ہے. وہ ایک داستان ہے درد و غم کا، وہ ایک داستان ہے انبیاء اور اولیاء کی زندگی کے متفرقات اور منتشرات کا. آج وہ اتنا عظیم دسترخوان ہے کہ ہزاروں طلباء، صرف دور حدیث میں ان کے ہاں 1700 طلباء ہوتے ہیں جن کو مولانا سمیع الحق صاحب درس دیتے تھے. ہمارے مخدوم دوست قافلہ حق کے آخری سالار اور اہل حق کے آن بان حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ ونصرہ اللہ فی مواطن شتا، وہ بھی وہیں کے پڑے ہوئے، اور پہلی کلاس سے لے کے دور حدیث تک پڑے ہوئے، 9 سال وہاں تعلیم پائی. میں وہاں سے نہیں پڑھ سکا کیونکہ جہانگیرے میں 2 عالم تھے، استاد مولانا عبدالحنان اور حضرت مولانا لطف اللہ صاحب، وہ علم میں اور مقام میں بہت بڑے مانے جاتے تھے، تو مجھے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مجھے پورا سبق پڑھاتے تھے. اور اس زمانے میں پورے عالم میں جو شہرت تھی حدیث میں، علم میں، وہ مولانا یوسف بن نوری تھے، جو عالمی و آفاقی ہستی تھی، عرب و عجم میں ان کی عظمت مسلم تھی، اور وہ علوم و کمالات میں امام الاثر مولانا انور شاہ کے جانشین تھے اور نسبت بردار شاگرد تھے. تو یہ اساتذہ کہتے تھے کہ آپ وہاں جا کے پڑھے. اللہ نے ایشیا کے مقتدر ادارے میں اول سے اخیر تک پڑھنا نصیب فرمایا، اور یہ احسان ان بزرگوں کا بھولوں گا نہیں کہ مجھے کائنات کے سب سے بڑے اور اچھے ادارے میں پڑھنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، جو گھر کے ساتھ مدرسہ تھا اور دارالعلوم تھا، اس سے ہٹا کر یہاں بھیجا، کیونکہ علم کے لیے کچھ سفر و مشقت بھی چاہیے. صوفی نشوت صافی ہوتا در نکشت جابی، بسیار سفر باید تا پخت شوت خامی. ہم تو وہی خامیت ہے اور خامیت سے پر ہے، گرچہ خوردے مولی نسبتی بزرگ دارے. بہرحال حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کئی صفات کے حامل تھے، بہت با اخلاق اور با کردار شخصیت تھے، اور ہمیشہ انہوں نے حق کی حمایت کے لیے حالات کا مقابلہ کیا ہے. موجودہ دور میں بھی موجودہ سیٹ اپ پر ان کا غیر معمولی اثر تھا، اور بہت ہی زیادہ موجودہ حکومت کے حکمرانوں کے وہ اقرب تھے. چند سال پہلے ان کو دل کا عارضہ ہوا تھا، بائی پاس ہوا، تو میں عیادت کے لیے گیا تو مجھے کہا ریکاوری نہیں ہو رہی. میں نے کہا ہو جائے گی. اور میں نے بہت تسلی کے جملے کہے. ان کے بیٹوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کا آنا تو آب حیات تھا. مولانا بہت خوش ہوئے اور بالکل ریکوری شروع ہو گئی. چند دن پہلے عمرے سے 10-15 دن پہلے میں دوبارہ خدمت میں گیا. میں نے کہا یہ نیا وزیر اعظم جو پاکستان کو آسمان پر لے جا رہا تھا, مدینہ کے اندر گھسڑ رہا تھا اور کہا کچھ کیا کچھ, اس کو لگام دینا بھی آپ کا فرض ہے. یہ ہمارے ساتھی موجود ہے. مولانا نے بہت عزت سے سنا اور بڑا اجلاس تھا, اس کو ختم کیا. میرے پاس آئے اور ان کو کہا کہ مجھے عجز کا کہا کہ وہ خاص پیغام کے لیے کراچی سے آیا ہے. تو میں نے کہا اس سے جمعے کی سرکاری تعطیل بحال کرو. اور میں نے انہوں نے کہا ہماری ناراضگی ہوئی ہے. میں نے کہا انہوں نے تو آپ سے کام لے لیا, اب آپ کا نمبر ہے. بہت خوش ہو گئے کہ بہت اچھا میں کل ہی چلتا ہوں. اور اس کے بعد اس وعدے کے مطابق وہ 2 دفعہ انہیں ملے اور ہر دفعہ اول بات یہ کہی کہ جمعے کی سرکاری تعطیل بحال کر لو, اتوار کی چھٹی سے مسلمانوں کا کوئی کام نہیں. وفاق والوں نے بھی کہا اور بھی علماء حق نے کہا اور خان صاحب نے وعدے بھی کیے. وہ وعدہ کیا جو پورا ہوا. اے پہ انتظار کے بدے او سما استاد شیرین خلے نہ سے جواب راضی نہ. کہتے انتظار میں رہوں گا کہ آپ کے اس خوبصورت منہ سے کیا جواب آ رہا ہے. بہرحال مولانا میں ایسی بڑی قابلیتیں اور صلاحیتیں تھی. پھر انہی کے ہاں ان کے والد مولانا عبدالحق کا بھی مزار ہے اور ہمارے استاد مولانا عبدالحنان کا بھی جو ان کے سگے ماموں تھے. تو میں نے کہا میں اٹھ رہا ہوں زیارت کر کے جاؤں گا. تو کہا آپ کے سربراہی بھی ہم بھی اٹھیں گے. قبر تک ساتھ گئے, فاتحہ پڑھی. پھر میں معذرت کرتا تھا کہ آپ مریض ہیں, ابھی بائی پاس ہوا ہے, آپ آرام کرے. کہا امکان ہی نہیں ہے جب تک آپ گاڑی میں نہیں بیٹھے اور گئے نہیں. وہ سب ان لوگوں نے شیطانی چیزوں میں محفوظ کیا ہے. نہ جانے کس ظالم اور جہنمی نے اتنا بڑا ارتکاب کیا اور کس تنظیم نے. خدا ان قاتلوں کو روسیا کرے, خدا اس ظالم کو دونوں جہانوں میں تباہ و برباد کرے, اور اہل حق کو اور امت مسلمہ کو حضرت مولانا کی شہادت پر بہت بڑا صبر اور اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. اگر قرآن شریف اٹھاتے وقت گر جائے تو اس کے کفارہ کیا ہے. بزرگان دین سے سنا ہے کہ اس حجم کے برابر آٹا اناج گندم چینی خیرات کر لے, دل سے بوجھ اتر جائے گا. کئی مہینوں سے آنکھوں کی تکلیف ہے اور کئی مہینوں سے بے روزگار بھی ہوں. استغفار کی کثرت کریں اور صبح و شام فکشف نان کا غطوا کف بسر و کل یوم حدید 3-3 دفعہ پڑھ کر آنکھوں کو دم کریں. آج کل مساجد میں کرسی پر نماز پڑھنے والے کچھ زیادہ ہی ہو گئے. جس کو معمولی سے بھی کمر آریدہ ہو وہ کرسی پر چڑھ بیٹھتا ہے. معلوم یہ کرنا ہے کہ وہ کون سے عوارض ہیں جن میں کرسی پر نماز کی اجازت ہے. یہ جو شخص نیچے صف میں بیٹھ کر قالین میں یا دری پر بیٹھ کر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو وہ شخص اشارے سے نماز پڑھے گا. رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ, کیونکہ سجدے تو کر نہیں سکتا. یہ شخص جو نیچے بیٹھ کر بھی سجدے پر قادر نہیں ہے یہ معذور شرعی ہے. اور معذور شرعی اشارے سے نماز پڑھے گا اب فقہا کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے کرسی بہتر ہے، اور کرسی پر بیٹھ کر قیام کے وقت آگے نہیں بڑھے گا، بس کرسی پر بیٹھا ہی رہے گا، قیام کے وقت بھی اس کی بیٹھک قائم مقام قیام کے ہیں، فتاوی شام میں ہے سقط عنہ القیام، دوسری عبارت میں سقط وجوب القیام، اور ابن عابدین کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَذَا كُتُب مَذَبِنَا كُلِّهَا، مذہب کی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس شخص کو جو اشارے سے نماز پڑھتا ہے کرسی کے آگے کھڑا ہونا ناجائز ہے، کرسی پر ہی بیٹھے رہے، اس کی بیٹھک قائم مقام قیام کے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ضبط کرنا چاہیے کہ جو نیچے اتر کر کی بھی قدرت یہ سجود نہیں رکھتا وہ شرعی معذور ہے اور مؤمی ہے، اشارے سے پڑھنے کی اس کو اجازت ہے، رکوع کے لیے کم اور سجدے کا اشارہ اس سے زیادہ ہوگا، اور یہ شخص بیٹھ کر بھی اشارے سے پڑھ سکتا ہے اور اس کے لیے کرسی تجویز ہو سکتی ہے، لہو یجلس علی کرسی فقہا کہتے ہیں، اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ اشارہ ہوگا، اور قیام کے وقت کرسی کے آگے کھڑے ہونا یہ ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے، خلاف شرع اور فقہ ہے۔ زمین پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر تو یقیناً افضل ہے، امام طحاوی نے باب التطوع بعد الوتر میں وتر کے بعد نفل پڑھنے کو ملا کر رہا، اصل میں امام طحاوی کا مقصد رکعتین بعد الوتر ثابت کرنا نہیں ہے، امام طحاوی کے سامنے دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ یہ تو اتفاق ہے کہ وتر آخری نماز ہے، آیا وتروں کے بعد نفل پڑھنے سے وتر ٹوٹ جاتے ہیں؟ ایک جماعت صحابہ و تابعین کی یہ فرماتے تھے، امام طحاوی نے یہ نہیں کہا، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ وتر آخر میں ہونا چاہیے، اس کے بعد نفل نہ ہو، لیکن اگر نفل پڑھ لیے گئے تو وتر لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث میں ایک رات میں دو وتر پڑھنا منع ہے، تفصیلات احسن الوتر میں دیکھیں۔ اگر ایک کارخانے یا دفتر میں شیعہ سنی دونوں کام کر رہے ہو، کھانے کے وقت شیعہ سنیوں کو اپنے لیے ساتھ کھانا کھلانے کی دعوت دے تو شرن شیعوں کے ساتھ، اگر اس طرح عقائد والے مفسد نہیں ہیں اور عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، اچھی باتیں بھی سنتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت زیادہ نفرت بھی تبلیغ کے لیے رکاوٹ ہے۔ تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم، گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، اس شعر کا پوچھا ہے کہ دوبارہ پڑھو، رومال کس کندھے پر ہو؟ بائیں کندھے پر ہو، کیونکہ بائیں طرف ذرا کمزور ہے اور بائیں ہاتھ بھی نجاسات کی وجہ سے کمزور ہے، تو گڑی، انگوٹھی اور یہ سب چیزیں بائیں طرف، اللہ تعالیٰ کا سایہ عاطف ہمارے سر قائم داد قائم، آمین۔ شیر خوار بچوں کو کھے یعنی دودھ یا دہی وغیرہ کی الٹی کسی کپڑے پر گرے تو وہ پاک ہے؟ وہ پاک ہے، ہاں انتظامی طور پر اس کو ہٹا دیا جائے اور چھینٹا دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ روایت میں استراب ہے، گیارہ حارث نام رکھا جائے یا نہیں، مولانا مفتی غلام الرحمن دامت برکاتہم نے جو لکھا ہے اس کے مطابق اچھے ناموں میں سے ایک حارث اور حمام ہے، لیکن ترمذی شریف کتاب التفسیر، مستدرک حاکم کتاب التفسیر، سنن سعید ابن منصور کتاب التفسیر، اس میں لکھا ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھے جائے۔ جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اپنی جگہ اٹھنے پہلے درود شریف کے 80 سال کی بات اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو. اس طرح لکھا ہے حضرت شیخ نے بھی. موتی صاحب عرض یہ ہے کہ سر کے بال صاف کرنا سنت ہے یا نہیں؟ سنت نہیں ہے, مباح ہے, جائز ہے, اور عمرے اور حج میں سنت ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کی سنت ہے, ہاں ابو داؤد میں ہے کہ علی کے بال بہت گونگر اور سخت ہیں, غسل ضروری کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ بالوں میں پانی نہیں گیا تو انہوں نے کہا میں سما آدھی تو راسی, آج سے میں سر کے بالوں کا دشمن ہو گیا. زوال کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم کیا. فتاوی ہندیہ جلد پنجم میں ہے کہ مکرو لمحوں میں جیسے عند طلوع شمس, عند الغروب, عند الاستواء تلاوت کے بجائے ذکر و تسبیح مناسب ہے. اگر ایک شخص پر غسل واجب ہے اس کو معلوم نہیں ہے, وہ نماز پڑھ لے تلاوت کرے بعد معلوم ہو جائے تو بس نماز لٹا دے غسل کر دے. کیا نظر مطلق کے روزوں کا لگاتار رکھنا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں. داتا گنجوا کی کتاب کشف المحجوب کا کون سا اردو ترجمہ ہے مجھے معلوم نہیں, میرے پاس تو اصل نسخہ فارسی کا ہے جو بخارا سے چھپا ہے. اور حضرت کی دو کتابیں اور, ایک الامام الجوفی امام بخاری کے احوال لکھے اور دوسرا الامام الکوفی امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب و مفاخر جمع کیے, وہ زیادہ علمی کتاب ہے. میں نے ایک صاحب کے ذہن میں اور دوسرے سے خریدی کچھ بیچی, اس نے ایک سال کے بعد پیسے دیے. اب میں سے میں نے دینی پتر کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ایسا لکھا کرو کہ سمجھ میں نہ آئے. آپ اس مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی جواب دیں. چاچی مطلقہ کے ساتھ نکاح ہو سکتے؟ جی ہاں, چاچی پرائی اجنبی عورت ہے, چاچا سے فارغ ہو کر نکاح ہو سکتا ہے. فالج کا اٹیک ہوا ہے, دعا کہ اللہ پاک صحت شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. اللہ آپ کا سایہ عطیفت ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم رکھے. میرے ماموں حسین خان کے دل کا آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ کامل زندگی صحت شفا نصیب فرمائے. میری بچیوں کے یہ نام ہے رومیا اور وریشا اور دریدہ, مجھے معلوم نہیں کہ کیا چیز. اگر کوئی کہے کہ میری بچیوں کا نام ہے کھڑکی دروازہ دیوار اور پنکھا تو اس کا ڈکشنری بھی میں نے کر دی. خیر تو ہے, جس کے کہنے سے رکھا ہے ان سے پوچھو. الحمدللہ رب العالمین, نسألك السلام والعافية لا وحده لا شريك له, الملك وله الحمد وهو على كل شيء علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وعمرا مباركا. اللہ تعالیٰ مرحومین کی بخشش فرمائے, بیماروں کو صحت شفا دے, دیگر پریشان حالوں کی اللہ بھرپور مدد و نصرت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.